اور آپ نے یہ کہے گا کہ ہم ٹھیک ہیں. جو دین کی بات کرتا ہے کبھی کہے گا کہ ہم غلط ہیں, یہ کہے گا کہ ہم ٹھیک ہیں اگرچہ وہ غلط ہو. لیکن علماء سے معلوم کروں کہ بھائی ٹھیک ہے آدمی کے لیے اس کی ہم بات سن لیا کریں. اب علماء اگر کہہ دیں کہ نہیں یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, اس کا جو سلسلہ ہے وہ صحیح نہیں ہے, تو چھوڑ دیں. علماء جس کی توثیق کریں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, ان کا سلسلہ ٹھیک ہے, کیا آپ کو چلنے سے تکلیف تو نہیں پڑ گئی وہاں میرا
مصطفیٰ. کب تک روضہ پاک مصطفیٰ کب تک، روضہ پاک مصطفیٰ کب تک، میرے پروردگار دیکھیں گے، میرے پروردگار دیکھیں گے، روضہ پاک مصطفیٰ کب تک، میرے پروردگار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، نام کو بھی فلش نہ ہو جس میں، نام کو بھی فلش نہ ہو جس میں، کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے، کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے، نام کو بھی فلش نہ ہو جس میں، کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، حق نے چاہا تو سبز گنبد کو، حق نے چاہا تو سبز گنبد کو، شوق میں بار بار دیکھیں گے، شوق میں بار بار دیکھیں گے، حق نے چاہا تو سبز گنبد کو، شوق میں بار بار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، روضہ پاک مصطفیٰ کب تک، میرے پروردگار دیکھیں گے،
ماشاءاللہ،
خود کو آغوش میں اٹھا لیں گے، خود کو آغوش میں اٹھا لیں گے، ہم کو جب عشق بار دیکھیں گے، ہم کو جب عشق بار دیکھیں گے،
وہ جگہ عاجزی کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو عاجزی کے ساتھ اپنے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں جو ہے لوگ آج کل موویاں بنانے کے چکر میں موویاں بنا رہے ہیں، سلفیاں بنا رہے ہیں، اور جس سے ملنے گئے ہیں اس سے تو دوری، اس سے کوئی سلام دعا نہیں، بلکہ اس کے گھر کے نقش و نگار کی موویاں بن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس غفلت سے اور اس بے ادبی سے، اس گستاخی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اگر رونا نہ آیا تو چلو بھائی رونے والی شکل ہی بنا، کچھ عاجزی دکھاؤ، کچھ گڑ گڑاؤ، جو اختیار ہے وہ کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا، اور جو خود ہی اس کے جناب سے گھر ادھر دیکھ رہا ہے، جس سے ملنے آیا اس کو دیکھا ہی نہیں، اس سے کوئی عاجزی نہیں، اس سے کوئی سلام دعا نہیں، تو یہ کیسی حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسی حاضری سے بچائے، مقبول حاضری نصیب فرمائے،
خود کو آغوش میں اٹھا لیں گے، خود کو آغوش میں اٹھا لیں گے، ہم کو جب عشق بار دیکھیں گے، ہم کو جب عشق بار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، ان کے تیر نظر کا کیا کہنا، ان کے تیر نظر کا کیا کہنا، ان کے تیر نظر کا کیا کہنا، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، ان کے تیر نظر کیا کہنا، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، لائیں گے تصور میں لائیں گے ان کو ہم تصور میں دل کو جب بے قرار دیکھیں گے دل کو جب بے قرار دیکھیں گے لائیں گے ان کو ہم تصور میں دل کو جب بے قرار دیکھیں گے کب حرم کی بہار دیکھیں گے دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر ہم اسے بعد افار دیکھیں گے
اسے اس پر عنایات کی بارش ہو جائے گی
دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر ہم اسے بعد افار دیکھیں گے کب حرم کی بہار دیکھیں گے کب نبی کا دیار دیکھیں گے یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول باغ دل کی بہار دیکھیں گے باغ دل کی بہار دیکھیں گے یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول باغ دل کی بہار دیکھیں گے کب حرم کی بہار دیکھیں گے کب نبی کا دیار دیکھیں گے خود کو آغوش میں اٹھا لیں گے خود کو آغوش میں اٹھا لیں گے ہم کو جب عشق بار دیکھیں گے کب نبی کا دیار دیکھیں گے کب حرم کی بہار دیکھیں گے
بس یہ ماشاء اللہ آپ حضرات پرانے ہو گئے اور ہمارے حضرت کے جو چار ہمارے ہیں ہمیں تو ساری زندگی جو 15-20 برس اللہ کی توفیق سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی تو ان تمام برسوں میں ہمیں ایک ہی سبق اس اللہ والے نے دیا ایک ہی سبق اور وہ ہے تقویٰ گناہوں سے بچنا گناہ سے پرہیز کرنا اور فرمایا کہ اتق المحارم تکن عابد الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچ جاؤ حرام سے بچ جاؤ تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت کا شعر بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ طاعت مختصر پہ میرا کریم طاعت مختصر پہ میرا کریم اجر کیا بے شمار دیتا ہے اجر کیا بے شمار دیتا ہے سب سے مختصر طاعت یہ ہے گناہ نہ کرنا گناہ سے بچنا یعنی ایک کام نہیں کرنا ایک کام کا کرنا ایک کام نہیں کرنا اس سے بچنا آرام سے بیٹھا رہے کام نہ کرے گناہ کا کام نہ کرے گناہ کے کام کرنے سے بے چینی بھی آتی ہے پریشانی بھی آتی ہے نا طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلائیں تیر اور فلک کما ہے چلانے والا شہنشاہ بلائیں تیر اور فلک کما ہے کمان جو ہے وہ آسمان پر ہے اور چلا کون رہا ہے شہنشاہ بلائیں تیر اور فلک کما ہے چلانے والا شہنشاہ
اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مقصد نہیں، کوئی اور جائے پناہ نہیں ہماری کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے چپٹ جائیں، چپک جائیں، چمٹ جائیں۔ بس تیر چلانے والے سے اگر بچنا ہے، تیر سے بچنا ہے، کیا طریقہ ہے؟ تیر چلانے والے سے چپک جاؤں۔ اب کس پہ تیر چلائے گا؟ تیر تو جب چلانا ہوتا ہے دور والے کا نشانہ، دور پر چلایا جاتا ہے تیر۔ جب انسان وہ تیر چلانے والے سے چمٹ جائے گا تو تیر کہاں چلائے گا؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل فرما برداری اختیار کر لینا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ہم میں سے اکثر ظاہری گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن باطنی کتنے گناہ ہیں ان کی ہمیں خبر ہی نہیں۔ خبر ہوگی تو چھوڑیں گے، خبر ہی نہیں ہے، اور بعضوں کی خبر ہے تو اس سے بچنے کی توفیق نہیں۔ اس سے بچنے کی توفیق کا بہترین اور آسان اور مزیدار حل یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق کر لیتا ہے، کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق کر لیتا ہے، بس گناہوں کو گناہ چھوٹنے شروع ہو جائیں۔ مضبوط تعلق کیا ہے؟ کہ اپنے ہر حال کی اطلاع کریں، کیسا بھی حال ہو اس کو اطلاع کرنے میں شرمائے نہیں، یہ نہ سوچے کہ ہم کو حقیر سمجھیں گے، ہم کو بولا جائیں گے۔ دیکھو بھائی، اسپتال میں مریض داخل کس کو کرتے ہیں؟ صحت مند آدمی کو کرتے ہیں کہ مریض کو؟ مریض کو داخل کرتے ہیں، جس کو کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی مرض ہوتا ہے تو مریض کو داخل کرتے ہیں۔ تو مریض شرماتا ہے اسپتال جاتے ہیں؟ آج تک کبھی ایسا ہوا کہ ہم کو کوئی مرض ہے اور ڈاکٹر کے ہم گئے ہوں تو ہم شرم کے مارے منہ چھپا کے جا رہے ہوں کہ بھائی ہمیں یہ مرض، کھانسی ہو رہی ہے، نزلہ ہو رہا ہے؟ بڑے شرم کی بات ہے، کئی مرض ہو گیا ہو گیا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہ سے نفرت کرنا فرض ہے لیکن گناہگار سے نفرت کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اللہ کے بندے ہیں، فرمایا کہ دیکھو جیسے شہزادے، کسی بادشاہ کے لڑکے شہزادے ہیں، اگر کوئی شہزادہ نادانی میں، نا سمجھی میں اپنا منہ کے اوپر کوئلہ کالک مل لے، گندگی مل لے، تو رہے گا تو شہزادے کا شہزادہ ہی، کالک لگانے سے کیا اس کی شہزادگی ختم ہو جائے گی؟ رہے گا تو شہزادے کا شہزادہ۔ اب یہ جو اس کے کال میں لگ گئی ہے، جب چاہے وہ دھو کر پھر سے چمک دمک آ جائے گی چہرے پہ، تو شہزادہ تو شہزادہ ہی رہا۔ اس کو نادان لوگ اس کو حقیر سمجھے گی، مگر عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ بھائی ابھی منہ دھوئے گا پھر ویسے ہی ہو جائے گا، پھر بادشاہ کا مقرر ہو جائے گا۔ تو اس لیے خود کو، یعنی دوسروں کو، گناہگار کو حقیر سمجھنا جائز نہیں۔ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت مت کرو، گناہگار سے بھی محبت کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کو کس محبت سے پکارا ہے، گناہگار بندوں کو پکارا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے فرما دیے، میرے گناہگار بندوں سے۔ تو میں میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، کیا علوم تھے میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ قل یا عبادی، عبادی میں جو یا لگی ہوئی ہے آخر میں، میرے بندے، یہ یا نسبتی کہلاتی ہے، کہ گناہ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سے دور نہیں فرمایا، ان کو بچ جائیں گے کہاں ہے، رہیں گے تو ان کے بندے ہی، گناہگاروں، فاسقوں، کافروں، سب بندے تو انہی کے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے گناہگار بندے، بلکہ وہ گناہگار بندے جو حد سے بڑھ گئے، ظلم میں حد سے بڑھ گئے، گناہ میں حد سے بڑھ گئے، ان کو ارشاد ہے، ان سے خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گناہگار بندوں سے کہیں۔ واہ واہ، عجیب محبت ہے، کیا محبت ہے! پھر انسان ایسے محبت کرنے والے مالک سے غفلت برتے، دور رہے، تو یہ کیسی نادانی کی بات ہے، کیسی ناشکری کی بات ہے، کیسی احسان فراموشی ہے، کیسی خود غرضی کی بات ہے! مالک اتنے کرم والا، اتنی محبت والا کہ گناہ کی حالت میں بھی اپنے بندوں کو اپنا کہہ رہا ہے کہ اے میرے گناہگار بندوں، ہاں جو، اور وہ بھی معمولی گناہ نہیں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر ڈالا، حد سے زیادہ، یعنی اسراف کہتے ہیں کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانے کا۔ تو حد سے بڑھنے والوں کو یہ خطاب ہے کہ میرے حد سے بڑھنے والے گناہگار بندوں کو آپ کہہ دیجیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ فرمائے، تاکید کے ساتھ فرما دیں کہ تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ بس شرک کو معاف نہیں کریں گے، کفر کو، شرک کو معاف نہیں کریں گے، مگر باقی سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے خبردار مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور. فرمایا وہ غفور ہے, غفار ہے, کہ کتنے بھی تمہارے گناہ ہو جائیں, زمین سے لے کر آسمان تک ریت کے ذرات کتنے ہو سکتے ہیں, کوئی تصور بھی نہیں ہم کر سکتے کہ زمین سے آسمان تک جو خلا ہے کتنا بڑا خلا ہے. تو اس خلا کو اگر بالفرض ریت کے ذرات سے بھر دیا جائے تو جتنے عدد وہ ریت کے ذرات ہوں گے, اگر اتنے گناہ بھی ہمارے ہو گئے, ایک ہی آہ کھینچی, ایک ہی ندامت سے آہ کی کہ اللہ بڑا ظلم کر ڈالا, معاف فرما دیجیے, بس وہ مالک کریم معاف کر سارے کے سارے گناہ. حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارود اگرچہ تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. تو توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی نعمت اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے کہ گناہوں کے پہاڑوں کو ایک توبہ اڑا دیتی ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتنی بار ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی, کراچی کروڑوں انسانوں کا شہر ہے اور یہاں کا سارا پیشاب پیخانہ کہاں جا کے گرتا ہے, سمندر میں جا کے گرتا ہے, بڑے بڑے نالے وہیں جا کے گرتے ہیں. اور فرمایا کہ ایک لہر آتی ہے سمندر کی, ایک موج آتی ہے, سارے کا سارا پیشاب پیخانہ بہا کے لے جاتی ہے. سمندر ایک ادنا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں جب اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ ایک موج آتی ہے اور گناہوں کا پیشاب پیخانہ سارے کا سارا شہر کا پیشاب پیخانے کو بہا کر لے جاتی ہے, اور پھر اسی جگہ اس پانی سے مفتی اعظم بھی وضو کر سکتا ہے, چاہے جماعت وضو کر, کون اس کو ناپاک کہہ سکتا ہے. تو جب ادنا مخلوق میں یہ طاقت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے قریب ہوں گے, ہے نا. جب وہ فرما رہے ہیں اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے لیے, جب آیت کی نازل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بدلے میں ساری کائنات کی دولت بھی میرے ہاتھ میں رکھ دی جائے تو میں اس آیت پہ اتنا خوش ہوں کہ اس سے بھی زیادہ مجھے خوشی اس آیت کی. سبحان اللہ, یعنی کوئی ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اپنے بندوں سے, پھر ایسے محبت والے مالک کو ہم ناراض کریں, یہ کتنی خود غرضی کی بات ہے, کتنی احسان فراموشی ہے. کافر کو بھی اللہ کھلا رہا ہے, گناہگار کو بھی اللہ کھلا رہا ہے, کوئی نعمت چھینتا نہیں ہے, کتنا کھلا رہا ہے, کھلا رہا ہے, برس ہاں برس سے کھلا رہا ہے, کھلا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, انبیاء کا شیوا ہوتا ہے کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے, مہمان نوازیوں کی خاص صفت ہوتی ہے, تو ہر دفعہ کھانے پر کسی نہ کسی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتے پھر کھانا کھاتے. ایک مرتبہ ایک کافر کو لیا ہے, کوئی نہ ملا, کافر آ گیا, کھانے پہ دسترخوان میں بیٹھا, ابھی ایک لقمہ کھایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے خالی پوچھا کہ بھائی تمہارا اسلام لانے کو دل کرتا ہے, اس نے وہی لقمہ چھوڑا بھاگ گیا, بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا, فرمایا کہ اے خلیل ہے تیرے ابراہیم, میں اس کافر کو, 70 برس کا یا 90 برس کا کافر ہے, میں اس کو اتنے عرصے سے کھانا کھلا رہا ہوں اور میں نے تو اس کو اسلام لانے پہ کچھ نہیں کہا, میں تو اس کی کفر پر بھی اس کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں, آپ نے ابھی ایک لقمہ اس نے کھایا, آپ نے اسلام کی دعوت دے ڈالی, آپ نے کیا وزن کیا آپ نے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو فوراً ڈھونڈنے نکلے اور ڈھونڈ کر لے کر آئے, اس کی خوشامد درآمد کی کہ بھائی مجھے معاف کر دو, اللہ تعالیٰ نے تو یوں فرمایا ہے. یہ سنتے ہی کہ اللہ نے اچھا یوں فرمایا ہے, فوراً وہی مان لیا. کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں تو بھائی اللہ تعالیٰ ایسے محبت والے ہیں, ایسے کرم والے ہیں کہ نعمتوں کی بارش ہمارے کروڑوں گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, اولاد کی نعمت سے نوازا, ایمان کی دولت سے نوازا, کتنی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں. اگر صبح سے سوچنا شروع کرو تو صدق دل سے اگر سوچو تو واللہ صبح سے شام تک کروڑ ہاں نعمتیں ہم پر اللہ تعالیٰ مسلسل برسا رہے ہیں, مسلسل روکتے نہیں ہیں اپنی نعمتوں کو, ہاتھ اپنا روکتے نہیں ہیں. ایسے کریم مالک کو, ایسے احسان والے مالک کو جو اگر ہم ناراض کریں تو کیسی احسان فراموشی نہیں ہے, بے غیرتی نہیں ہے, خود غرضی نہیں ہے, ایسی کیسی خود غرضی ہے, یہ کیا انسانیت ہے, کیا شرافت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو ناراض کریں. اور وہ ناراضگی کے کام بھی ایسے ہیں کہ ہمارے خود ہمارے نقصان کے, ہم کو خود نقصان پہنچتا ہے, ہمارے کریم مالک کو کیا نقصان پہنچے گا, وہ تو بے نیاز ہیں, انہوں نے ہمارے ہی فائدے کے لیے شرعی پردے کے احکامات نازل کیے, نماز پڑھنے کے احکامات نازل فرمائے, اور نگاہوں کی حفاظت کے احکامات, چوری چکاری منع کی اور شراب شراب نوشی منع فرمائی، حرام فرمائی، یہ جتنے گناہوں کے کام ہیں اور جتنی عبادات ہیں سب کے سب ہمارے فائدے، ہمارے جنت میں درجات بلند کرنے کے لیے، دنیا میں سکون سے رہنے کے لیے اور آخرت میں بھی سکون سے رہنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ شریعت بھی ان کا احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ورنہ ہم تو کیا کچھ کر بیٹھتے، ہم انہیں جوہلا کی طرح ہوتے تھے، ان جوہلا کی طرح جو اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے زمین کے اندر، کیسے وحشی ہو گئے تھے وہ، ہم تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے جو ہم جس گھناؤں نے خطرناک اور بہت ہی وحشیانہ عمل کو ہم وحشیانہ سمجھتے ہیں، ورنہ اگر وہی کفر کی جہالت خدا نخواستہ ہمارے پاس ہوتی تو آج ہم بھی وہی کر رہے ہوتے خدا نخواستہ۔ وہ جہل ان کا بڑھتے بڑھتے، کفر بڑھتے بڑھتے یہ نوبت آ گئی جو اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے۔ آج ہم جو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اپنی اولاد کو زندہ گاڑے گا، تو یہ ایمان کی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں مفت میں دے دی ہے، ایمان اور اسلام کی روشنی ہے، ایمان اور اسلام کا نور ہے جو ہم اس پیڑ کو انتہائی خبیث، انتہائی خطرناک، انتہائی وحشیانہ جانورانہ سمجھتے ہیں میرے دوستو۔ تو یہ ایمان اور اسلام اللہ تعالیٰ کی کتنی زبردست نعمت ہے، ورنہ ہم آج یہی کام کر رہے ہوتے، ہمارے معاشرے میں چوری ڈاکہ اور یہ قتل و غارت گری اور شراب نوشی اور زنا فحاشی سارے کام ہو رہے ہوتے، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ بہت سے مسلمان اس سے بچے ہوئے ہیں، کلمے کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کیسے احسانات ہمارے اوپر ہیں، تو یہ شرعی پردہ کا نہ کرنا اس قدر احسان فراموشی ہے، اس قدر خود غرضی کی بات ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تو مضامین ہی کل یہ چاہ ہی رہے، یہی عرض کر رہا تھا کہ 15-20 برس سے ہم حضرت کے ساتھ جو رہے تو یہی چار باتیں حضرت نے اس قدر تکرار سے کہلوائیں، اس قدر تکرار سے کہلوائیں، اور ان کا سر فہرست سر تاج کیا ہے؟ تقویٰ ہے، تقویٰ، کہ بھائی گناہ سے بچ جاؤ تو اور تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے، اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے، اللہ کے مقرب ہو جاؤ گے، پھر جب تم اللہ کے مقرب ہو جاؤ گے تو کسی کا کوئی اپنے مقرب کو تکلیف دیتا ہے؟ کوئی؟ وہ احکم الحاکمین ہے، پوری پوری قدرت رکھتا ہے، ہر انسان کو سزا بھی دے سکتا ہے، نعمت بھی دے سکتا ہے۔ جب اللہ کے مقرب ہو جاؤ گے تو پھر وہ کیا آپ کو کوئی تکلیف دے گی؟ مقرب آدمی کو تو آدمی بہت خیال رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی وہ بھی نہیں ہے، محتاجی بھی نہیں ہے، پوری پوری قدرت ہے اور نہ ہی کسی کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدم تم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، کہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہو گئے تو اس کو کیا کیا؟ قدم تم علیہم ربہم، پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور اس عذاب نے ان کو فسواہا، برابر کر دیا جیسے وہ تھے ہی نہیں، پوری کی پوری بستی، پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہلاک کر دیا، ایسا عذاب بھیجا کہ وہ بالکل برابر ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں ولا یخاف عقباہا، اللہ کو کسی انجام کا خوف بھی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ، آج ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اس کے یار دوست کو انتقام نہ لے لے، تو چار آدمی موٹے موٹے تازے یہ لے کر آ جائے اور ہم پر حملہ کر دے کہ تم نے ہمارے ساتھی کو نقصان کیا۔ ہم تو کسی کا نقصان کرے ہمیں خوف ہوتا ہے، کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر چڑھائی کر دے اس کو خوف ہوتا ہے کہ کل یہ ملک ہم سے انتقام بھی لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کو کسی کا خوف بھی نہیں، ساری کائنات کی طاقتیں مل کر ہمارے مقابلے میں آ جائیں تو ہمارا بال بھی بکر نہیں، ذرہ برابر بھی ہمارا نقصان نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی قدرت والے ہیں، ایسی قدرت والے مالک کو ہم ناراض کر کے کہاں جائے پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ باتیں کیف و مستی کی، بلند اپنا تحجل کر، یہ سب باتیں ہیں بستی کی۔ آج ہم غیروں کی نقالی میں کس قدر آگے بڑھ رہے ہیں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مسلمان کو غیروں کی نقالی ہی ملی ہے، پیدائشی نقال ہے ہم۔ دیکھو ہندوؤں کے علاقے سے ہم آئے ہیں اس لیے ہندوؤں کی رسومات، پیدائش پہ ہندوؤں کی رسومات، شادیوں پہ ہندوؤں کی رسومات، موت کے اوپر ہندوؤں کی رسومات، اور اب اس سے آگے بڑھ جائیے جب سے یہ ٹی وی اور کیبل اور وی سی آر کے چکر چلنے لگے ہیں، اب وہ کافروں کے بھی جو دوسرے ممالک کے مشرق مغربی ممالک ہیں وہاں کے بھی کلچر ہم اپنانے لگے ہیں، برتھ ڈے ہم منانے لگے ہیں۔ بھلا بتائیے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ایک برس کا ہو گیا، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم غمزدہ ہوں کہ اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا، حالانکہ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر یہ توہمات اور یہ سب باتیں ہیں ہی نہیں، لیکن اس میں خوشی کی کیا بات ہے بھلا کہ بھائی وہ پیدا ہوا تھا تو اب تو اس کا ایک برس زندگی کا کم ہو گیا ہے، ہم تو موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی ہر جیو اپنی موت کی طرف رواں رواں ہے، فرماتے ہیں کہ ہو رہی ہے عمر مثل وقت کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم قدم، عمر تو کم ہو رہی ہے، آپ اس کی خوشی منا رہے ہیں، اور خوشی بھی کیسے منا رہے ہیں، وہ بھی باتیں ہوں گی نقالی، کیک لا رہے ہیں، مٹھائیاں لا رہے ہیں، مسلمانوں نے تو اسراف کی حد کر رکھی ہے، یعنی کھانے کو صحیح غذا میسر نہیں ہے، پینے کو صحیح پانی میسر نہیں ہے، اور رہائش میں کس قدر تکلیفیں ہیں، لیکن برتھ ڈے منانی ہے تو اس پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، رئیسوں کے یہاں تو کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں، شادیوں کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے صرف دکھاوے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، ہم لوگ اتنی پسماندگی ہے، ہم لوگ اتنے پسماندہ ذہن کے لوگ ہیں کہ ہم نقالی کے اندر اپنا خود ہی نقصان بھی کر رہے ہیں، شادیوں کو بجائے سادگی کے ساتھ کرنے کے، جب ہمارے پاس نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت سیدۃ النساء اہل الجنہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شادی سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کا سادگی سے نکاح کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پیشکش کی کہ ہم اگر آپ چاہیں تو ہم مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، اور جو زمین کے ریزے ہیں ان کو ہم سونے کا جواہرات کا بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ سے مانگا، ہم کیا مانگتے ہیں، ہماری نظر کتنی گھٹیا ہے، کتنی گھٹیا چیزوں پہ، اس کی مثال میں مزاحی بات سے کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص جا رہا تھا راستے میں اور اس کو ایک بوتل پڑی ہوئی مل گئی، وہ جو اس سے کہانیاں بچوں کی مشہور ہیں کہ بوتل میں بوتل کا جن، تو ایسی بوتل اس کو پڑی مل گئی، اس نے جو بوتل کھولی تو اس میں سے دھواں نکلا اور وہ دھواں جو ہے وہ جن میں تبدیل ہو گیا، اور اس نے قہقہہ لگایا ہا 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 کر کے اور کہا کہ بھائی تم فوراً مجھے جو ہے تین خواہشیں مجھے بتاؤ، میں تمہاری تین خواہشیں پورا کروں، کیونکہ تمہارا مجھ پر احسان ہے، تم نے مجھے بوتل میں کی قید سے نجات دلائی، تو لہٰذا تمہاری تین خواہشیں میں پوری کروں گا، تو وہ بھی وہ صاحب بڑی بڑے اعلیٰ زر تھے، انہوں نے جو اعلیٰ اعلیٰ خواہشیں کی وہ سنیے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، پہلی فرمائش میری یہ ہے کہ 2000 گز کا بنگلہ مجھے بنا دو، وہ آنند خان انہوں نے جو ہے وہ بنگلہ بنا دیا جن صاحب نے، اب جب بنگلہ بنا دیا تو انہوں نے کہا کہ اب دوسری فرمائش کرو جلدی سے، تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اس میں فرنیچر بھی ہو اور بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوں اور اس میں کچھ سیٹھ لوگ بھی ہوں، سیٹھ لوگ جو گھر میں رہیں، تو انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو یہ بھی کر دیتے ہیں، جن کی حیران تھا کہ کیسی فرمائشیں کر رہا ہے، بجائے خود رہنے کے کہہ رہے سیٹھ لوگ، اچھا بھائی وہ بھی لا دیا، اب جلدی تیسری فرمائش کرو، زیادہ وقت نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ اس بنگلے نے مجھے چوکیدار لگا، تیسری خواہش، ہماری واقعی ایسی گھٹیا گھٹیا خواہش ہے، ہم مٹی ہو جانے والی چیزوں پہ مر رہے ہیں، بھائی کمانا منع نہیں ہے، کمائیے، دکان پہ جائیے، نوکری کیجیے، پیٹ پالیے، حلال کمائیے، لیکن اپنے آپ کو ان کے پیچھے اس کو مقصد مت بنائیے، اپنے آپ کو ان چیزوں کے پیچھے ضائع مت کیجیے، حدیث پاک میں ہے کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، بھائی تھوڑی سی محنت کر لو، مقدر میں جو ہوگا آپ کو مل جائے گا، بس اللہ سے دعا کرو، مقدر کی روزی آپ کی کہیں نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبه اجله، کہ جس طرح موت بندے کو ڈھونڈتی ہے جہاں اس کا وقت اور جو زمین لکھی ہوئی ہوتی ہے موت وہاں پہنچ جاتی ہے، اسی طرح اس کا رزق بھی اس کو ڈھونڈتا ہے، اسی طرح رزق اس کو ڈھونڈ رہا ہے، یہ تو رزق ڈھونڈ رہا ہے لیکن رزق اس کو ڈھونڈ رہا ہے، تو یہ حال ہے، تو اپنے آپ کو اس میں کھپائیے نہیں، یہ نہیں کہ نمازیں جا رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بچوں کی طبیعت جو ہے مری جا رہی ہے، اور کام کاج کے پیچھے یا ایسے کاموں کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو بالکل کھپا دیں کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جائے، تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کفار کی نقالی میں، ہم پیدائشی نقال ہیں، بتائیے ہمارا اپنا کوئی تشخص ہی نہیں ہے، ہم کپڑے اتار رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہ فیشن ہے، یہ ہماری ایڈوانسمنٹ ہے، پردہ اٹھا کے برقع اٹھا کے ہم نے پھینک دیا ہے، خصوصاً ہماری جوان بچیاں کیا ہو جائے کہ بھائی شروع سے ہم نے دینی تربیت ہی نہیں کی، ان کو بتایا ہی نہیں، ان کو سمجھایا ہی نہیں، یا اگر سمجھاتے ہیں تو اتنی سختی کرتے ہیں، مار پٹائی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں،
بھائی ہر چیز کا طریقہ ہے. جب ہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سے ایک سال میں تعلق کیا اور ہم کو خط لکھا کہ جب سے آپ سے تعلق ہوا میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہوں. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ بھائی آپ پھونک پھونک کر نہیں پوچھ پوچھ کے قدم رکھیں. پھونک پھونک کے کیا فائدہ, پھونک پھونک کے تو آپ خود پھونک جائیں گے مگر کام نہیں بنے گا. پوچھ پوچھ کے چلیں گے بھائی. دنیا کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کسی تجربہ کار کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اب ایک بھائی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک جلیبی کتنی معمولی سی چیز ہے, جلیبی بنانے کی آپ خود سے کوشش کریں ایک زمانہ گزر جائے گا آپ ٹھیک سے جلیبی بنانا نہیں سیکھ سکتے کہ کس طرح اس کو گھماتے ہیں. حالانکہ ایک عام سی چیز ہے وہ, لیکن اگر کسی حلوائی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے کہ بھائی ذرا ہمیں جلیبی بنانا سکھا دو تو دو دن میں آپ کو وہ جلیبی بنانا سکھا دے گا اور عمدہ جلیبی بنانا سکھا دے گا, ہے نا. ورنہ گھر میں تو آپ سیکھتے رہیں گے جلی کٹی بنے گی کیسی بنے گی اور گھر والے بھی جو ہے وہ آپ کا دل رکھنے کو کہہ دیں گے کہ ہاں بھائی آپ کا ماشاء اللہ بہت اچھی ہے, اندر ہی اندر جو ہے وہ آپ کی دوسری قسم کی دعائیں دے رہے ہیں. تو پوچھنے میں یہ فائدہ ہے, ہے نا, پوچھنے میں یہ فائدہ ہے کہ بھائی آدمی بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا ہے. وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ راستہ ٹھیک ہے یہ راستہ غلط ہے. اب ایک آدمی ہے خود قرآن پاک لے کے بیٹھ جائے خود حدیث پاک لے کے بیٹھ جائے وہ عمر بھر لگا رہے گا گمراہ ہو جائے گا لیکن صحیح راستے پہ نہیں پہنچ پائے گا. ہاں استاد سے پڑھے فوراً فٹافٹ اس کا راستہ جو ہے بالکل درست ہو جائے گا بالکل صحیح راستے پر گامزن ہو جائے گا وہ. تو اس لیے میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں کافروں کی اور غیروں کی نقالی کو ہم چھوڑیں. ہم پیدائشی نقال ہیں واللہ اس قدر ان باتوں سے مجھے دکھ پہنچتا ہے جب مجھے معلوم ہوتا ہے کسی مسلمان کے گھر برتھ ڈے پارٹی ہے اس قدر مجھے ہونا آتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ مائیوں ہیں آج وہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں اور مر گئے تو بھی جاننا چھوڑی تب بھی رسموں کی جاننا چھوڑی اور وہ بھی ہندوؤں کی رسمیں کہ چالیسواں اور تیجا اور فلاں اور دھماکہ. ہاں ایک ہمارے بھائی صاحب کے پڑوسی تھے تو بھائی صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ بےچارے وہ بلتی بھی نہیں تھے بس لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں کہ بھائی رواج یہ ہے تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں وہ بھی یہ کرتا ہے وہ بھی یہ کرتا ہے. ارے بھائی کیوں ایسا کام کرتے ہو تو وہ بھی یہ کرتا ہے یہ دین نہیں ہے یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. لوگوں کو مت دیکھو. مفتی اعظم مولانا شفیع صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے ہیں. ارے جب ہمارے پاس اللہ اور رسول کی رہنمائی موجود ہے ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے ہمارے پاس علماء اولیاء اللہ اس کو سمجھانے کے لیے موجود ہیں پھر ہمیں دوسروں کی نقالی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں کیوں زمانے کو دیکھنا پڑتا ہے. کیا ہم زمانے کے ساتھ کہیں اور جا رہے ہیں. دو ہی راستے ہیں ایک جہنم کا راستہ ہے ایک جنت کا راستہ ہے. دو ہی راستے ہیں ایک شیطان کا راستہ ہے ایک رحمان کا راستہ ہے. ہم کیوں رحمان کا راستہ نہیں دیکھتے. ہم کیوں فلاح اور کامیابی کا راستہ نہیں دیکھتے. ہم کیوں ذلت اور رسوائی کا راستہ دیکھتے ہیں. ہم کیوں جہنم کا راستہ دیکھتے ہیں. ہمیں اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ بھائی کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. سارا جہاں اور ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. اس نظر سے جانچ کر ٹوٹ کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. بھائی جو ہمارے مالک کی مرضی ہو جو ہمارے محسن کی مرضی ہو جو ہمارے پالنے والے کی مرضی ہو جو ہمارا جنت کا راستہ ہو وہ راستہ ٹھیک ہے یا جہنم کا راستہ ٹھیک ہے خدا نہ خواستہ. ہاں بتائیے بھائی اللہ کی ناراضگی کا راستہ ٹھیک ہے یا اللہ کی رضامندی کا راستہ ٹھیک ہے. کیوں ہم عقل کو استعمال نہیں کرتے. یہ غیروں کی نقالی ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے. کیا ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ. کوئی انسان بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا کوئی صاحب عقل اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ بھائی ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو جب جنت میں جانا چاہتے ہیں میرے دوستو آرام کی جگہ جانا چاہتے ہیں اپنے موسم کی اپنے مالک کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے احسان مند ہونا چاہتے ہیں ان کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتے کہ ہمیں یہ برتھ ڈے منانا ہمیں یہ مہندی مائیوں کرنا ہمیں یہ مدر ڈے منانا اور یہ کون کون سے ویلنٹائن ڈے اور یہ مسلمانوں کے اندر آ رہے ہیں. ایک نو مسلم امریکن عورت نے یہ کہا تھا کبھی کہ مسلمان ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. جس معاشرے سے ہم بیزار ہیں جس بے حیائی سے ہم بیزار ہیں تنگ آ چکے ہیں مسلمان اس کو چاٹ رہے ہیں مسلمان اس پیشاب پیمانے کو چاٹ رہے ہیں. انا لله و انا الیہ راجعون. خدا را ہم آگے کھولیں اور محبت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ غیروں کی نقالی ہمارے لیے نہیں ہے. مومن اللہ کا شعر ہے زمانہ کیسا بھی جا رہا ہو کس طرف بھی جا رہا ہو
ہمیں تو کام وہ کرنا ہے جو ہمارے محسن کا فرمان ہے، جو ہمارے پالنے والے کا فرمان ہے، ہم اس کے ہیں، ہم کسی شیطان کے نہیں ہیں، ہم شیطانوں کے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کی طرف جانا ہے۔ جو بھی کوئی بربلائے کہ بھائی دیکھو زمانہ کدھر جا رہا ہے، فوراً اس کا جواب دے دو انی دائم الی ربی سیہدین، میں تو اس طرف کو جاتا ہوں جو میرے مالک کا راستہ ہے اور مجھ کو ہدایت دینے والا ہے، میں تو اس طرف جاؤں، میں کیوں تم لوگوں کی طرف جاؤں، میں تم گڑھے میں گرو، تم گھر گرو، مجھے کیوں گراتے ہو گڑھے میں؟ بھائی اگر میں خدا نہ خاصتا کسی کو کھینچوں گڑھے میں گرانے کے لیے، کوئی مانے گا میری بات کہ کہوں بھائی دیکھو 100 آدمی گڑھے میں گر رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ گڑھے میں گرنے، کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ بس اتنی بات ہے کہ ہم غفلت میں ہیں میرے دوستو اور عزیزو، ہمیں یہ غفلت ہوئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے آخرت سے ہمیں غفلت ہوئی ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں اس قدر عبرت کے اشعار ہیں، اس قدر آنکھیں کھولنے والے اشعار ہیں، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگا، اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا بس انہی سے ہے دل کو لگانا۔ بتائیے جن کے پاس جانا ہے ان کے علاوہ کسی سے دل لگانے میں فائدہ ہے؟ بتائیے کوئی وہاں کام آئے گا تو ہم کہیں گے چلو بھائی اللہ کے سوا اور بھی کوئی ہمارا وہاں ملے گا؟ نعوذ باللہ من ذلک، یہ تو شرک ہو گیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ پتھروں کے بت کو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ ان پتھروں کے بت کو پوچھتے ہو کہ جن جو بول بھی نہیں سکتے، جو کی کھوپڑی میں تم شہد لگاتے ہو ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے، کیونکہ سر پہ مکھیاں بلبلا رہی ہیں اور وہ مکھیاں چاٹ رہی ہیں شہد کو اور وہ ان کو اڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تمہارے سب کو سب طالب بھی اور مطلوب بھی سب کے سب ہوتے بیکار ہیں۔ تو ہم آج غیروں کی نقالی کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ کیا سوچ کر ہم ان کے جیسے لباس پہنتے ہیں؟ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کفار کا ٹھکانہ، اپنے دل سے پوچھو کہ کیا ہے کفار کا ٹھکانہ؟ جہنم ہے کہ نہیں؟ تو جہنم میں جہنم والوں کی ہم نقل کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ پتلونے پہن رہے ہیں، جینس پہن رہے ہیں، مرد تو مرد اور لڑکیاں بھی پینٹ پہن رہی ہیں، ٹائٹس پہن رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی فروکیں پہن رہی ہیں، بڑی بڑی لڑکیاں بے حیائی کے لباس میں حیا کے پردے چاک کر دیے ہیں، اور باپ اپنی بیٹیوں کو ننگا نچانے کے اندر، ننگا لے جانے کے اندر بڑے خوش ہیں، بڑے فخر کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے بھائی بڑی ماڈرن ہے، بڑی لکھی پڑھی ہے، بڑی ماڈرن ہے، کالج جاتی ہے، میڈیکل کالج جاتی ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ میڈیکل کالج خواہشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ہسپتال میں ہسپتال خواہشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، وہاں جو ہے آپس میں چار چار لڑکیاں اور ایک لڑکا رلیاں منا رہے ہیں۔ کیا معلوم آپ کو کیا فخر کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، ہماری بیٹی بڑی پڑھ لکھ رہی ہے، ہماری بیٹی فیشن ڈیزائنر بن رہی ہے، ہماری بیٹی فلاں کر رہی ہے فلاں کر رہی ہے۔ ارے ظالموں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ تو سوچو، مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد جو زندگی ہے ذرا دو منٹ کو سوچو کہ وہاں کیا کام آئے گا، وہاں کیا کام آئے گا، بس وہ کام کر لو۔ تو پاس جن کے ہمیشہ کو جانا بس انہی سے ہے دل کا لگانا، اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا ان سے ہے اپنے دل کو بچا، دل کو بچاؤ، تعلق رکھو، اولاد ہے محبت کرو، تعلق رکھو، کھلاؤ پلاؤ، سارے حقوق ادا کرو، لیکن دل میں اگر ہو تو اللہ کی محبت، دل میں اگر رکھو تو اللہ کی محبت رکھو۔ طبعی محبت منع نہیں ہے، طبعی محبت اولاد سے ہوتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے ہوتی ہے، بالکل جائز ہے، یہ طبعی محبت اللہ نے رکھی ہے، یہ بھی اللہ کی محبت میں شمار ہے، ان کو کھلا رہا پلا رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کو اچھے طریقے سے رکھ رہا ہے، سب کا سب دین ہے، سب کا سب اللہ کی محبت میں ہے کہ بھائی یہ میرے اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی بندی ہے، مجھے بیوی اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی بندی ہے۔ بیویوں سے محبت کرنے کا طریقہ تو ہمارے حضرت نے سکھایا ہے، لاؤ ایسی محبت کرنا کوئی سکھاتا ہو تو بتاؤ کس طرح ہمارے حضرت نے بیویوں سے محبت کرنا سکھایا ہے، اور بیویوں کو شوہر کی کیسی تابعداری کرنا اگر سکھانا بتانا ہو تو ہمارے حضرت نے کیسا سکھایا ہے، کوئی لاؤ اس کی مثال۔ بھائی بیوی سے بھی محبت کرو، بیوی سے محبت کرنا سستا ہے، اس کے ساتھ بہت سے سلوک ایسے ہیں جو تنہائی میں بتائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو، آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قدر سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وعاشروہن بالمعروف، ظالم ہے، کمینہ ہے وہ شخص جو اپنی بیویوں کو ستاتا ہے، اپنی بیویوں پر ظلم کرتا ہے اور ان کو نام نفقہ ٹھیک سے نہیں دیتا یا ان سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، محبت سے نہیں رہتا، بالکل کمینہ ہے۔ یہ جو میں کمینہ کہہ رہا ہوں کیسے کہہ رہا ہوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ کالبدر، کہ عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی کے ہے، مصر ٹیڑھی پسلی کے ہے، المرأۃ کالبدر ان افقتہا کسرتہا، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا کہ کوئی اسپتال آج تک گیا ہے آپ کے سینے میں پسلیاں ہیں وہ کیا بالکل سیدھی سیدھی ہیں، 90 ڈگری پہ بنی ہوئی ہیں یا زاویہ قائمہ پہ بنی ہوئی ہیں؟ وہ بھی تو ٹیڑھی۔ کاش کہ کوئی اسپتال گیا ہے کہ میری پسلی کو ذرا سیدھا کر دیں ڈاکٹر صاحب، سرجن صاحب، آپ بڑے امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں تو دیکھیں آپ کی قابلیت، کیا آپ ہمارے سینے کی پسلی کو ذرا سیدھا کر کے دکھا دیجیے؟ کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ بھائی یہ ٹیڑھی ہے، اللہ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے اور کسی طرح ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سینے کا شیپ یہی ہے کہ اس کی پسلی اس طرح سے آئے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے یہ ڈیزائن بنایا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کا ڈیزائن بنایا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے ہے نا۔ المرأۃ تضر ان افقتہا کسرتہا وان استمتعت بها استمتعت بها، یعنی کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو بلکہ اس کے ٹیڑھے پن ہی سے اگر فائدہ اٹھا سکتے ہو تو فائدہ اٹھا لو۔ ہاں، اور فرمایا کہ وفیہا عوج، اس میں ٹیڑھا پن رہے گا، جیسے تمہاری پسلی ٹیڑھی ہے ایسی یہ بھی ٹیڑھا پن رہے گا، لیکن اس ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھانا سیکھو۔ اور ٹیڑھے پن سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ناقص بنایا ہے، تم نعوذ باللہ، یہ اللہ کو قدرت نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت سے اس کو ٹیڑھا بنایا ہے۔ اگر وہ بھی تمہارے برابر شانہ پرشانہ، جو آج کل کہتے ہیں نا کہ عورت اور مرد برابر شانہ پرشانہ چلیں، لیکن جب گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو عورت کیوں ادھر ادھر دیکھتی ہے، مرد کو کیوں تلاش کرتی ہے، پنچر بھی خود لگاؤ بھائی۔ اور جب جہاں عورتوں اور مردوں کی لائن لگی ہوئی ہے تو اب کیوں عورتیں مردوں کی لائن میں گھس جاتی ہیں؟ کیوں پریفر کرتے ہیں عورت کو کہ بھائی ایک مرد ہے تو پھر ایک عورت کو لیتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے تم بھی لائن میں لگو، تم کیوں وہاں تو اپنے زنانہ پر وہاں تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں معلوم نہیں ہوتا عورت شانہ بشانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب جو ہے اسلام دشمنوں نے یہ چیزیں مشہور کر دی ہیں، یہ ہماری شریعت نہیں ہے، ہمارا راستہ یہ نہیں ہے۔ اور تابع ہے، ہمیشہ ایک مزدور ہوتا ہے، ایک تابع ہوتا ہے، ایک حکمران ہوتا ہے تو ایک رعایا ہوتی ہے، تب کام چلتا ہے صحیح۔ اگر سارے کے سارے دعوی کرنے کے میں بھی حکمران ہوں عورت کے، میں بھی حکمران ہوں، تو لڑائی جھگڑا، نتیجہ کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت کے تحت عورت کو اس طرح سے بنایا ہے، اس سے ہمیں کام لینا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمینہ ہے وہ شخص جو یہ عورتوں کو تنگ کرتا ہے، عورتوں کو ستاتا ہے۔ کیا حدیث ہے کریم، کہ یہ کریم آدمی جو ہے، نرم مزاج آدمی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہم لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ جو ڈانٹ ڈپٹ اور غصہ زیادہ کرتا ہے وہ بہادر، بہادر تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول، وہ ہے بہادر، وہ ہے پہلوان۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بہادری ڈنڈے مارنا، کمزور پہ ڈنڈے برسانا، کمزور پہ ڈنڈا جو برساتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ وہ بزدل آدمی ہے، بزدل آدمی کمزور پہ ظلم کرتا ہے، بہادر آدمی اس کو معاف کرتا ہے، اس کو کہ یہ میرے مقابلے میں بیچاری کمزور ہے، اس کو میں کیا ہاتھ اٹھاؤں، شرم آتی ہے۔ بہادر آدمی جو ہے وہ کمزور پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یغلبن کریمن، کہ یہ عورتیں ایسی ہیں کہ یہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے یا اپنے مکر سے کریم لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں، وہ دب جاتا ہے، شریف آدمی جو ہے دب جاتا ہے۔ ہر یہ کمزور ہے، چلو بھائی جو اس کی جائز فرمائشیں ہم پوری کر دیتے ہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے۔ خدا اور رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو، بھلا برتاؤ کرو، ان کی غلطیوں کو معاف کرو، ان کی خطاؤں کو معاف کرو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سفارش قرآن پاک میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ یغلبن کریمن، کہ کریم لوگ، کریم لوگوں پر یہ غالب آ جاتی ہیں، وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ، اور ان پر جو غالب آتے ہیں، کمزور مخلوق پر جو غالب آ جاتا ہے غصے سے، دباؤ سے، ڈنڈے سے، ظلم و زیادتی سے، وہ کون ہے؟ لئیمن، کمینہ ہے، کمینہ ہے۔ یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کو کون جھٹلائے گا؟ لہذا عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا کون ہوا؟ پھر کمینہ ہوا۔ اس لیے میں نے کہا میں نے کوئی غلط کہا کہ وہ شخص جو ہے جو عورتوں کو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے کسی بھی طریقے سے، یا طعنے دیتا ہے کہ تم اپنی ماں کے سے یہ لائی ہو، یہ ٹھیکرے لائی ہو، یہ فلاں لائی ہو، تمہارے ماں کے پاس اتنا زیور ہے، تمہارے بھائی کے پاس یہ فلاں بنگلہ ہے، تو وہ کیوں تم کو نہیں دے دیتے ظالم؟ تم نے لڑکی دی ہے یا تم نے اس کی دولت کے اوپر تم نے نظر ماری؟ لالچی اور حریص اور کمینہ انسان ہے تو دوسروں کے مال پہ کیوں نظر کرتا ہے؟ تو اس کو انہوں نے اپنا کلیجے کا ٹکڑا نکال کے دے دیا تو یہ اتنا بڑا تجھ پہ احسان کیا کہ تیرے ایمان کی محافظت بھی ہو گئی، تیرے گھر بار کی گھر بار کی خدمت ہو گئی، تیرے گھر تیری خدمت ہو گئی، تیری راحت ہو گئی، اتنی بڑی دولت اس نے تمہیں دے دی، اب تم اس کے مال پہ کیوں حریص ہو؟ کیا تمہارا حق بنتا ہے اس کی ماں اس کے مہکے کے مال پر؟ تمہارا کیا حق بنتا ہے ان کے مال پر؟ انہوں نے کمایا ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے، کیا وہ لڑکی کے ساتھ اب اس کے پاس ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اس کو دبا رہے ہیں کہ تم اپنے بھائی سے پیسہ مانگو، تم اپنی ماں سے پیسہ مانگو، اور نہیں وہ اس کو ستا رہے ہیں، تو طرح طرح سے تانے دے رہے ہیں، گلاپوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ کمینہ شخص ہے، کمینہ، انتہائی کمینہ اور بے بہت انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو ان رسومات میں غیروں کی نقالی نے جتنا برباد کر دیا ہے کہ یقین جانے کہ شاید یہ کسی اور چیز نے برباد کیا ہو، اور اسی نقالی کے اندر یہ ٹی وی کیبل وی سی آر جو ہم لے آئے ہیں یہ بھی انہی کی نقالی میں ہم لے کے آئے ہیں۔ کہتے بھائی ہمیں دنیا بھر کی معلومات نہ ملے گی تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا ظالم؟ تم سکون سے روٹی کھاؤ گے اور سو جاؤ گے؟ ایک نواب صاحب اپنے بالا خانے پر آرام کر رہے تھے اور کھانا وانا کھا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا سینہ کو سہلا رہے تھے، جلن ہو رہی تھی میڈے کی اور اس کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی تھی، تو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے ایک موٹا سا بڑا سا گٹھر اس کے سر کے اوپر تھا، اس نے وہ فٹ پاتھ کے اوپر وہ گٹھر پھینکا اور اس میں سے اس گٹھر کو کھولا اور ایک لوٹا پانی کا لایا اور اس میں سے کچھ روٹی نکالی اپنے تھیلے میں سے اور روٹی اور پانی کے ساتھ اس نے کھایا، روٹی کو پانی کے ساتھ، اور باقیہ پانی پینے کے بعد اس نے سر کے نیچے وہ گٹھرا رکھا اور دم بھر میں فراٹے بننے لگا۔ ارے جب وہ سو کے اٹھا تو نواب صاحب نے نوکروں کو دوڑایا کہ بھائی ذرا اس کو اٹھاؤ، اس کو بلا کے لاؤ ہمارے پاس۔ وہ جو پہنچا ان کے پاس تو کہا کہ بھائی خدا کے لیے میری آدھی ریاست تم لے لو، یہ نیند کسی طرح مجھے دے۔ یہ تو حال ہے رئیسوں کا، دولت کا یہ حال ہے میرے دوستو، دولت میں چین تھوڑی ہے، چین تو راحت تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے میرے دوستو۔ تو یہ جو ہم غیروں کی نقالی کر رہے ہیں اور ہم نے ٹی وی کیبل اور وی سی آر کیا کیا چیزیں اپنے گھر کے اندر یہ گناہوں کے آلے، سانپوں کے پٹارے، زہر کی ڈبیاں ہم نے لالا کے رکھ لی۔ کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہمارے بچے پڑوس میں ٹی وی دیکھنے جاتے تھے، پڑوس میں یہ دیکھنے جاتے تھے تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں شرم آتی تھی کہ پڑوس میں جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس مجبوری سے ہم نے جو ہے ٹی وی گھر میں لیا تاکہ دوسرے گھر میں رہ جائے۔ حضرت نے کہا واہ بھائی کہ بھائی پہلے تو یہ کھارا تک جاتے تھے زہر لینے کے لیے، اب تم نے سوچا کہ زہر کو گھر کے اندر ہی لا کے رکھ لو تاکہ جلدی مر جائیں، کیسی ظلم کی بات ہے۔ ہر دیکھا دیکھی، بس اس کے گھر میں ٹی وی ہے ہم بھی لائیں گے، اس کے گھر میں کیبل لگ گیا، ابا آپ کہاں ہیں، آپ کتنے پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں، جلدی سے کیبل لگوائی، دیکھیے فلاں کے پاس ہے، دیکھیے فلاں کے پاس ہے، ہم کیوں دیکھیں فلاں کے پاس ہے؟ ہم نے جہنم میں جھونکنا ہے اپنی اولاد کو؟ ہم جو اولاد کو جہنم میں جھونکنا چاہتے ہیں خود بھی جہنم میں جانا چاہتے ہیں، کل یہی اولاد ہمارا گریبان پکڑے گی میرے دوستو، کہ اللہ آئین ہمارے ماں باپ کیسے ہیں یہ کہ انہوں نے ہم کو آپ کے احکامات بتائے ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ ہم تو زنا بھی کرتے رہے، ہم تو آنکھوں کا زنا بھی کرتے رہے، ہم تو گاڑیاں بھی موڑتے رہے، ہم تو تتنے بھی ڈھانپتے رہے، انہوں نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں، نہ نماز پڑھو، یہ کرو کرو، خود پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے نا، ہم تو خود ہی نہیں پڑھتے، تو اولاد کو ہم کس منہ سے کہیں گے کہ بیٹا نماز پڑھا تھا؟ یہ حالات ہیں ہمارے بھائی دوستو، یہ بہت برے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو چار اعمال ہمارے حضرت نے بتائے ہیں وہ ایسے سرتاج ہیں میرے عزیزوں اور دوستو، مختصر پانچ منٹ میں ان شاء اللہ تعالیٰ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چار اعمال کر لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، اللہ کا ولی ہو جائے گا، اللہ کا قرب خاص اس کو حاصل ہو جائے گا، اللہ کے دوستوں میں اس کا شمار ہو جائے گا، دشمنوں کے چنگل سے وہ نکل جائے گا دوستو۔ اور فرمایا کہ در حقیقت یہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں اور ان میں سب سے سر فہرست الحمدللہ ماشاءاللہ جو ذرا بھی دین کا ذوق رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی رکھی لیتے ہیں، تخنے بھی کھولنے کا شعور الحمدللہ تقریباً ہر مسلمان میں موجود ہے کہ بھائی ایک مٹھی گاڑی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے، اور ایک مٹھی سے کم ایک چاول برابر بھی کترا لیا اگر تو وہ حرام ہے، اور یہ گاڑی کا بچہ رکھنا یہ بھی واجب ہے، اس کو بھی سیٹنگ کرنا کترنا یہ حرام ہے کیونکہ ایک مٹھی ہوتا ہی نہیں، اس لیے تینوں تطراف کی جو گاڑی ہے اس کو ایک مٹھی سے کم پر نہ کاٹیں، اور تھوڑی کے نیچے سے جو ہے مٹھی ہے، ہاں چاہے بیوی مخالفت کرے چاہے دوست مخالفت کرے چاہے معاشرہ مخالفت کرے، ان کو کہہ دو کہ بھائی ہم اللہ کے ہم تمہارے نہیں ہیں، تم ہمارے کام آنے والے نہیں ہو، اللہ کا حکم ہے واجب ہے اس کا کترنا، ایک مٹھی سے کم پر کترنا حرام ہے، ہے نا؟ تو ایک مٹھی گاڑی رکھ لیا، اور مونچھوں کا حکم یہ ہے کہ مونچھیں بالکل برابر کر لی جائے، یہ سب سے افضل درجہ ہے، مشین سے یا کہیں سے اس کو برابر کر لیں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں دو مرتبہ اپنی مونچھ مبارک کو برابر کر لیا کرتے تھے، کیونکہ مونچھیں برابر کرنے میں مبالغے کا حکم ہے کہ جتنا باریک سے باریک ہو سکے اس کو آپ کا کر لیجئے، تو بڑی بڑی مونچھیں رکھنے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے، فرمایا کہ من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی، اتنی ذرا سی بات کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہونا کون سی عقل مندی کی بات ہے بھائی، حدیث پاک ہے، ہاں اگر آپ کو بالکل ہی نہیں آپ سمجھ میں آتی ایک بات افضل درجہ آپ کو نہیں چاہیے، دو نمبر درجہ چاہیے، سیکنڈ ڈویژن تھرڈ ڈویژن چاہیے، تو آپ مونچھ رکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ایک بال بھی یہ سفید کنارے کے اوپر نہ آنے، جیسے ہی اوپر آ گیا آپ اس وعید میں خدا نخواستہ داخل ہو جائیں گے، اور اس حالت میں اگر موت آ گئی تو پھر کہاں جائیں گے یہ سوچو، اس لیے بھائی ہر وقت اپنی خواہش درست رکھو، مونچھوں کو بالکل برابر کر کے رکھو، ٹھیک ہے بھائی؟ اور دوسرا عمل جو تخنے تخنے پر کھولے رکھنا، مردوں کے لیے حکم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من القتال فی النار، کہ جتنا حصہ تخنے کا اوپر سے آنے والا لباس یعنی پاجامہ ہے پتلون ہے لنگی ہے یا جبہ ہے یا چادر ہے، اوپر جو چادر اوڑی ہے اس کو بھی تخنے سے نیچے لٹکانا، تو جتنا حصہ تخنے کا ڈھکے گا اسے جہنم میں چلے گا، میرے حضرت فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی، یہ گناہ کبیرہ ہے، ہاں تو اپنے تخنوں کو جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوں دو حالت میں چل کر ہم کھلا رکھیں، دو بڑے بڑے گناہ یہ ہو گئے کہ ان گناہوں سے بچنا ہے، یعنی داڑھی پوری رکھنی ہے کاٹنا نہیں ہے مٹھی سے کم، اور تخنوں کو ڈھانکنا نہیں ہے، دو گناہ سے یہ بچ جائیے، ظاہری گناہ دو ہو گئے، اب دو فنیشنگ، یہ تو اسٹرکچر بن گیا ہمارا، اب اندر جو ایمان کی فنیشنگ ہے دل کی فنیشنگ ہے، جو دل کے اندر ہمارے غلاظت ہے اس کو ہم نکال کر باہر کیسے پھینکیں کہ یہ آنکھ کی حفاظت کم کرے، میرے حضرت نے فرمایا آنکھوں کی حفاظت کرنا فرض ہے، نامحرموں کو دیکھنا گناہ ہے، جس طرح بھاوت کو دیکھنا گناہ ہے، بھاوت نامحرم ہے، اسی طرح سالی نامحرم ہے، اسی طرح جیٹھ اور دیور عورتوں کے لیے نامحرم ہے، خالو نامحرم ہے، اور خالہ زاد پھوپھی زاد تایا زاد یہ سب کے سب، اور چچی اور عمانی یہ سب رشتے نامحرم ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے نامحرم ہیں، کسی مولوی کے بنائے ہوئے نامحرم نہیں ہیں، میرے عزیزوں ان سے بے پردگی کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ کسی کی عورت کسی کے ساتھ بھاگ گئی، کسی کی عورت کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اب منہ چھپا رہے ہیں اور منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں لیکن عقل پہ ہمارے پردے پڑے ہوئے ہیں، پردہ ہم نہیں کر رہے، عقل پہ پردہ، پردہ عقل پہ پڑ گیا ہے ہمارا، ہے نا؟ عورتوں کے بجائے پردہ ہماری مردوں کی عقلوں پہ پڑا ہوا ہے، جو اپنی عورتوں کو حکم نہیں دیتے، بلکہ بعض ایسے نادان اور بعض ایسے نالائق اور بے وقوف لوگ ہیں جو اپنی عورتوں پہ زبردستی ان کا برقع اتروا رہے ہیں اور ان کو بے پردگی پہ مجبور کر رہے ہیں، ایسے بھی نالائق لوگ ہیں، دیوس دیوس ہے وہ شخص جو اپنی بیویوں کو اپنے پاکیزہ بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو نامحرموں کے آگے زبردستی لے کر آتا اور اس پہ روک ٹوک نہیں کرتا، تو میرے دوستو حضرت نے فرمایا کہ ایک عمل تو یہ کر لو کہ جو گندگی ہمارے دل کے اندر نامحرموں کی بسی ہوئی ہے غیر اللہ کی بسی ہوئی ہے اس کو نکالو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، اور وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ تم اپنی نگاہوں کی مردوں سے مرد نامحرموں سے حفاظت کرو، جیٹھ دیور اور تمام تایزاد چچا زاد خالہ زاد کر کے پھوپھی زاد کر کے جتنے بھی زاد ہیں یہ سب کے سب نامحرم ہیں، اسی طرح بلا شبہ جب باہر نکلیں گے تو سارے اجنبی ہیں تو ان سے بھی پردہ ہی پردہ ہے، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو، ایک نظر بھی مٹ ڈالو، فرمایا میرے حضرت نے پھر دیکھنا تم اس کا کہ چونکہ دل کا تو تقاضا ہوگا کہ دیکھ لو، لیکن تم نے اپنے دل کو توڑ دیا، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ جب اللہ کی خاطر دل کو توڑ دیا تو اس ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رہنے کے لیے، اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا ہے۔ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، اور فرمایا کہ تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے، تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے، پھر اس کو اپنی تباہی کا کیا غم ہے، پھر اس کو اپنی تباہی کا کیا غم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آ گئے، رب الحاکمین دل کے اندر آ گئے، ہاں دل بنانے والا دل میں آ گیا، خالق کائنات دل میں آ گیا، تو بھائی سارے جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، ہے نا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ آرزو دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ، آرزو دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ، مل گئے دل میں انہی کو میں معاف آتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے۔ میرے دوستو، اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے، میرے دل ناشاد کو، میرا دل ناخوش ہوا، دل تقاضا کر رہا تھا کہ میں نامحرم کو دیکھ لوں، اس سے گپ شپ لڑا لوں، اس سے بات چیت کر لوں، کوئی دیکھ نہیں رہا، میں بھول گیا تھا کہ اللہ کوئی مجھے، کوئی ذات مجھے اللہ آسمان سے دیکھ رہی ہے، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو لیکن دیکھنے کا تقاضا آیا، لیکن اپنے دل کو میں نے ناخوش کر دیا، اللہ سے نہیں دیکھا اس کو، کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ اس کو مت دیکھوں۔ مرد عورت نامحرم کو نہ دیکھے، عورت نامحرم مرد کو نہ دیکھے، اپنا دل توڑ دے، تو فرمایا میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے۔ ہم اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑ رہے ہیں، وہ ہمیں روتا پیٹتا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس دل کو اپنا مسکن بنا دیں، اپنا مسکن بنا لیں گے۔ دوستو، جس دل میں خالق جنت آ جائے، اس کی زندگی کا کیا عالم ہوگا، اس کی زندگی جنت کی بھی جنت، فرماتے ہیں کہ جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم، سبحان اللہ۔ ارے بھائی، دل بناؤ، دنیا میں آئے ہو، کچھ کام کر لو، کچھ کام کر لو، پھر موقع نہیں ملے گا، دل کو بنانے کی محنت کر لو۔ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ جو شخص نگاہ خراب کرتا ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے، وہ قرآن خدا اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل فرمایا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نگاہی کرنے والے کو فرمایا کہ زین العین النظر، کہ جو نظر بازی کرتا ہے، نامحرموں کو دیکھتا ہے، آنکھوں کا زنا کرتا ہے، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی بالغ ہو گیا اور بد نگاہی کرتا ہے، آنکھوں کا زنا کرتا ہے۔ بتائیے، آنکھوں کا زنا کیسا فیل ہے؟ کوئی اچھا فیل ہے بھائی؟ کوئی اچھا لگا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں آپ کو کہے کہ وہ آنکھوں کے زنا کار، آپ کو اچھا لگے گا کوئی؟ کیوں ایسا کام ہم کرتے ہیں بھائی؟ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صادق المصدوق نے فرمایا، کسی کو شک، کسی مسلمان کو اس میں شک بھی نہیں ہو سکتا، نہ شک کرنا چاہیے، ورنہ ایمان ہی سے جاتا رہے گا خدا نہ خاصتا۔ اور فرمایا کہ دیکھو، اتنا خطرناک، اتنا گندا اور اتنا بے حیائی کا ایک کام ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لعنت کی بدعا فرما رہے ہیں۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والی پر بھی، جو بے پردہ ہو کے باہر گھوم رہی ہے، جو موقع دے رہی ہے نامحرم کو دیکھنے کا، اور جو دیکھ رہی ہے نامحرم کو، وہ اس کے دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے بدعا کی لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لعنتی کام سے، اس خبیث فعل سے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حفاظت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا بزرگ نے کہ دل وہ ہے جس میں کچھ نہ ہو جلوہ یار کے سوا، سبحان اللہ، دل وہ ہے جس میں کچھ نہ ہو جلوہ یار کے سوا، میری نظر میں خاک بھی جامع جہاں نما نہیں، دنیا کی کائنات کی کوئی دولت اس کے آگے مجھے منظور و قبول نہیں ہے کہ میرے دل کو میرے اللہ تعالیٰ مسکن بنا لے۔ دل وہ ہے جس میں کچھ نہ ہو جلوہ یار کے سوا، یہ ہے دل۔ ارے دل گندی چیزوں کو بسانے کے لیے نہیں ہے، میرے مرشد فرماتے تھے دل غلیظ لاشوں کے لیے، مردہ لاشوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی مردہ لاش یہاں کمرے میں رکھی ہوئی ہو اور کوئی آپ کو قورمہ بریانی پیش کرے، آپ کھائیں گے؟ طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ بھائی یہ لاش یہاں پڑی ہے، سڑ رہی ہے، پہلے اس کو نکالو، پھر ہم کھانا کھا سکتے ہیں، طبیعت ہی نہیں چاہ رہی ہے۔ تو وہ آنکھوں میں حاکمی، ہم تو عبد اللطیف ہیں اور وہ لطیف ذات ہیں، تو عبد اللطیف ہیں، ہماری طبیعت کا تو یہ حال ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس دن میں آئیں گے جب ہمارے دلوں کے اندر یہ مردہ لاشیں پسیری ہوں گی؟ بتاؤ، ہر حسین مرنے والا ہے کہ نہیں؟ ہر مرد بھی مرنے والا ہے، ہر عورت بھی مرنے والی ہے، مردہ لاشوں کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو فنا ہونے والے ہیں۔ تو اگر عشق کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق کرو، پھر زندگی کی بہار دیکھو۔ ہاں، زندگی کو بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ یہ شعر یاد رکھو کہ زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے کی توفیق دے، اور زندگی کو زندگی دینے والے پر فدا کرو، تب تو مزہ ہے، تب تو احسان مندی ہے، تب تو شکریہ ہے۔ ہاں، حق کس کا ہے؟ زندگی دینے والے کا ہے یا شیطان کا حق ہے کہ زندگی اس پر فدا کی جائے؟ میرے دوست، دو ہی راستے ہیں، تو وہ راستہ اختیار کرو جو احسان مندی کا راستہ ہے، جو شکر گزاری کا راستہ ہے، جو تقویٰ کا راستہ ہے، جو ہمارے محسن کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے دل کو اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں اپنے موجودہ شہر کا میں جملہ ہر جگہ بڑی خوشی سے، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب میں جملہ عرض کرتا ہوں۔ یہ جملہ یاد رکھنے والا ہے، پوری نصیحت یاد کرنے والی ہے، لیکن یہ جملہ تو کیا بات ہے کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو۔ ہاں، دنیا جو ہے جنت کو آباد کرنے کے لیے ہے۔ نیک اعمال سے آباد کرو، نافرمانی سے بچ کر اپنا دل توڑ کر آباد کرو، دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام۔ Thank you.